الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مضامین چل رہے ہیں اتوار کے دن شام میں کہ انسان کا اپنے تعلقات کو نبھانا اپنے باطن کو ظاہر کی طرح سنوارنا صلہ رحمی پڑوسیوں کے حقوق اسی طرح اندرون خانہ انسان کے اندر بعض خامیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اندر سے ویران رہتا ہے اجڑا ہوا ہوتا ہے روحانیت کا روگ اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بظاہر عبادات بھی کرتا ہے نماز روزہ بھی کرتا ہے عبادات طاعت بھی کرتا ہے لیکن بے چینی بے سکونی اور ایک اندر جو انسان کی کیفیت ہونی چاہیے روحانیت کی وہ اسے نصیب نہیں ہوتی تو دراصل اس کے اندر ہمارا باطن اندر سے اجڑا ہوا ہوتا ہے کچھ روگ لگے ہوتے ہیں کچھ روحانی امراض لگے ہوتے ہیں جس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کورا کا کورا رہ جاتا ہے میں نے مثال دی تھی کہ جیسے برتن چٹخا ہوا ہو اس میں دودھ ڈالا جائے زمزم ڈالا جائے قیمتی کوئی مشروب ڈالا جائے لیکن اس کی چٹخ اس چیز کو ضائع کرتی رہتی ہمارے دل کا برتن بھی اگر گناہوں کی چٹخ کی وجہ سے اس میں سوراخ ہوں اور ہم اس میں عبادات کا نور جمع کرنا چاہیں تو وہ گناہوں کی چٹخ کے ذریعے سے سارا سب کچھ ضائع ہوتا رہتا ہے ایک طرف عبادت کی دوسری طرف بد نظری کر لی ایک طرف عبادت کی دوسری طرف جا کر گانے بجانے سن لیے ایک طرف عبادت کی دوسری طرف جا کر غیبت چغلی کر لی ایک طرف عبادت کی دوسری طرف دل میں حسد اور کینہ پالا ہوا ہے ایک طرف عبادت کی دوسری طرف دل میں بڑائی اور تکبر ہے انانیت ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہماری روحانیت کو خراب کر دیتی ہیں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت جناب مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والے رحمہ اللہ حج یا عمرے کے سفر پر جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر فرما رہے تھے گرمی کا موسم تھا ایئر کنڈیشن گاڑی تھی لیکن گاڑی کے اندر ٹھنڈک وہ محسوس نہیں ہو رہی تھی ایسی بھی چلایا ہوا ہے کولنگ بھی ہو رہی لیکن ٹھنڈک جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو پا رہی تھی تھوڑی دیر میں جب نظر پڑی معلوم ہوا کہ پچھلے شیشوں میں کوئی شیشہ کھلا رہ گیا جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈک باہر نکل رہی اور باہر کی گرمائی اندر آ رہی ہے تو جس طرح ٹھنڈک ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی شیشہ بند کیا تھوڑی دیر میں ہی گاڑی ٹھنڈک اس میں ٹھنڈک کا احساس ہونے لگا اور گاڑی ٹھنڈی ہو گئی اس پر حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ ہماری مثال اللہ پاک نے ہمیں دکھا دی ہم عبادتیں کرتے ہیں عبادت کا نور جمع ہوتا ہے لیکن ساتھ میں اگر تھوڑی سی بھی کھڑکی کھلی رہ جائے گناہوں کی وجہ سے چاہے وہ بد نظری ہو بد زبانی ہو بد کلامی ہو بد اخلاقی ہو بد تمیزی ہو بے ایمانی ہو جھوٹ ہو کوئی بھی خامی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہمارے اس نور کے برتن کے اندر کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تو فرمایا کہ وہ ہمارا نور ادھر ادھر ضائع ہو جاتا ہے جس طرح یہ ایئر کنڈیشن ایسی چل رہا ہے ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے لیکن وہ جو خلا ہے اس خلے کے ذریعے سے گرم ہوا اندر اور ٹھنڈی ہوا باہر تو فرمایا کہ اگر ہم اپنے دل کے برتن کو سیل پیک کر لیں پھر تھوڑی سی عبادت کا نور بھی ہمیں محسوس ہوگا آج ہم عبادات تو بہت کر لیتے ہیں رمضان المبارک میں بھی رات دن عبادتوں میں گزار لیتے ہیں لیکن نورانیت اور حلاوت ایمانی محسوس نہیں ہوتی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ ہمارے دل دماغ میں رچے بسے ہیں رات دن صبح و شام ہم جن کے عادی بن چکے اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نورانیت انوارات برکات محسوس نہیں کر پاتے تو آج بھی جو احادیث مبارکہ اور جو فرامین مقدسہ آ رہے ہیں اس میں جھوٹ ہے غیبت ہے چغلی ہے یہ بھی وہ خامیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان روحانی امراض کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے نورانیت سے روحانیت سے محروم ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے تھے ایک نوجوان آیا عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ تین چار خامیاں ہیں کسی ایک پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں تو دو تین کی مجھے چھوٹ دیں گے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہے شراب پیتا ہوں زنا کرتا ہوں چوری کرتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں ان میں سے آپ کسی ایک پر مجھے پابندی لگا سکتے ہیں لیکن تین کی مجھے اجازت دینی پڑے گی فرمایا ٹھیک ہے بس جھوٹ مت بولنا شراب بھی پی سکتا ہے زنا بھی کر سکتا ہے, چوری بھی کر سکتا ہے. پابندی لگی تو صرف جھوٹ نہ بولنے پر, کہ جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, بڑا خوش ہو گیا کہ چلو تین کی چھوٹ مل گئی. عادی تھا وقت مقررہ پر جب شراب پینے کا تقاضا ہوا تو دل میں تو تھا کہ اجازت ملی ہوئی ہے, جب ارادہ بن پڑا تو یہ بھی خیال ہوا کہ کل کو اگر پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری محفل میں آپ نے شراب پی تھی تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا, سچ سچ بتانا پڑے گا, رسوائی ہو جائے گی. اس رسوائی کے ڈر سے شراب پینے سے رک گیا. اگلا مرحلہ آیا, موقع آیا کوئی زناکاری کا, جہاں اس کا کوئی گناہ کا موقع تھا, وہاں جب گناہ کا تقاضا و دائیہ پیدا ہوا, اجازت تو ملی ہوئی تھی لیکن پھر یہی تقاضا ہوا کہ اگر کل کو مجھے پوچھ ہو گئی کہ زنا کیا تھا, جھوٹ تو بول نہیں سکتا, راز فاش ہو جائے گا, کس کے ساتھ کیا تھا, سچ سچ بتانا پڑے گا, رسوائی الگ, بدنامی الگ, مار پٹائی الگ. تیسرے نمبر پر اگر چوری کا جب موقع آیا تو چوری کا دائیہ پیدا ہوا, پھر یہ ہوا کہ چلو اجازتیں کر لوں, لیکن پھر یہ ہوا کہ اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا, صاف صاف بتانا پڑے گا, کس کی چوری کی, کیا چوری کی, کتنی چوری کی, راز فاش ہو جائے گا, پکڑا جاؤں گا, جکڑا جاؤں گا. ان تینوں عیوب سے رک گیا. دو چار ہی دن گزرے تھے, آئے, پوچھا, ہاں بھائی سب کچھ صحیح چل رہا ہے, اپنے کام کر رہے ہو, کرتوت میں لگے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے پابندی اتنی سخت لگا دی تھی ایک چیز کی جس کی وجہ تینوں چیزیں بھی نہیں کر سکا. عادت جب انسان کی کسی گناہ کی بنی ہو, بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے آپ کو اس گناہ کے ماحول سے بچانا پڑتا ہے, تب جا کے انسان گناہ سے بچ پاتا ہے. جہاں جس موقع پر انسان سے جس نوعیت کا گناہ سرزد ہو, انسان اس موقع پر پہنچ کر سوچے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں, شاید ناممکن ہوگا. ان اسباب سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے, ان حالات اور ماحول سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے جہاں انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس کے بھی چونکہ حال ماحول بنے ہوئے تھے, شراب کا بھی, چوری کا بھی, زنا کا بھی, اور جھوٹ کے اوپر خالی پابندی لگی تھی, لیکن اس جھوٹ کی پابندی اور حکمت بھرے فیصلے نے اس کو مزید تین جرائم سے بھی روک دیا. برائی برائی کو کھینچتی ہے, نیکی نیکی کو کھینچتی ہے, اور نیکی میں یہ تاثیر ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکی بدی کو بہا کر لے جاتی ہے, اور خدا نخواستہ ایک برائی ہو تو وہ دوسری کو جنم دیتی ہے, دوسری تیسری کو جنم دیتی ہے, تیسری سے چوتھا. ہمارے استاد تھے, شہید ہو گئے, فرمایا کرتے تھے کہ نوافل بھی اہتمام سے پڑھا کرو, مؤکدہ غیر مؤکدہ کے چکر میں مت پڑھو, غیر مؤکدہ نوافل بھی اہتمام سے پڑھو گے تو سنت مؤکدہ کا اہتمام باقی رہے گا. فرمایا کہ سنت مؤکدہ کا اہتمام رہے گا تو واجب بڑی اہمیت سے پڑھو گے, جب واجب کا اہتمام ہوگا تو فرض چھوڑنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. مرحلہ وار انسان میں غفلت آتی ہے کہ نوافل چھوڑنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ سنت مؤکدہ چھوڑے گا, اس کی جب اس کے اندر اہمیت چلی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ واجب چھوڑے گا, واجب کی اہمیت جب چلے گی تو فرائض بھی چھوڑ دے گا. تو بنیاد جب ہوگی, نوافل کا بھی جب حد سے زیادہ اہتمام کرتا ہوگا تو پھر آگے جو اس سے بڑے مراحل کے عبادات ہیں اس میں اور ذوق و شوق کے ساتھ وہ عبادت انجام دے گا. یہی حال برائی کا ہے, جب ایک برائی کرتا ہے اس کی قباحت, اس کی شناعت, اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے, پھر انسان اس سے بڑا جرم کرتا ہے, کرتے کرتے اس کا عادی ہو گیا, اس کی برائی نکل گئی, اس سے آگے اور آگے بڑھتا ہے. ایک لطیفہ ہے, اس دن وہاں کلاس میں تذکرہ آیا, طلبہ کو سنا دیا تھا, تو ایک نوجوان تھا, بر دکھوے کے لیے ہونے والے سسرال میں آیا ہوا تھا, ناشتہ پانی چائے پانی کا بھی وقت باقی تھا کہ وہ نوجوان بڑی بدتمیزی کے ساتھ بے ڈھنگے انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اپنے ہونے والے سسر نامدار کے سامنے, اور سگریٹ جلا کر سٹے پہ سٹے لگا رہا تھا. تو یہ سسر صاحب کو بڑا ناگوار گزرا, بڑا بے ڈھنگا نوجوان ہے, یہ کیسا ہمارا داماد ہوگا, اس کو ڈھنگ اور تمیز نہیں ہے, آیا ہے ادھر بر دکھوے کے لیے, رشتہ طے ہو رہا ہے, ہم لڑکے کو دیکھیں گے, لڑکا لڑکی کو دیکھے گا اور آپس میں ایک دوسرے کو جانیں گے پہچانیں گے, اتنا بے ڈھنگا ہے, اس کو بیٹھنے کے آداب نہیں آتے. یہ بھی ادب ہے کہ انسان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنا ہی ہمارے اکابرین کا, بزرگوں کا عاجزانہ انداز نہیں ہے. ہم نے اپنے اکابرین کو, بزرگوں کو ہمیشہ دیکھا سمٹے ہوئے بیٹھتے تھے, ایک ٹانگ ہو دوسری ٹانگ انسان جب رکھتا ہے تو جوتا ہو چپل ہو وہ دوسرے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ باپ بیٹھے بیٹھے میں, بیٹے نے اپنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے, برابر میں والد بیٹھے ہیں, والد کی طرف اپنا جوتا جا رہا ہے, اس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ میری چپل میرا جوتا میرے والد کی طرف, میرے بڑے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنا پسندیدہ حیات نہیں ہے. आजिज़ाना अंदाज वो है जिसमें इंसान सिमटा हुआ सलीके से अदब और वक़ार से बैठा हुआ हो। तो गरज ये कि वो टांग पे टांग रखे बैठा हुआ है और जूता हिला रहा है, ऊपर से सुट्टे भी लगा रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो वो बड़े साहब से जब बर्दाश्त ना हो सका, जो लड़की के वालिद थे उन्होंने कहा कि नौजवान बरखुरदार, ये सिगरेट की आदत कब से पड़ गई? कहा बस वो जब से शराब पीने लगा हूं उसके बाद से ये चस्का पड़ गया है। कान खड़े हुए कि शराब भी पीता है? अच्छा आप शराब भी पीते हैं, ये कब से आपको लत पड़ गई? कहा वो जब जेल गया था, जब जेल के अंदर बस वो साथी बुरे मिले, वो शराब का चस्का पड़ गया। अच्छा जेल भी जा चुके आप, वो क्यों? कहा कि वो कत्ल हो गया था बस। अरे मजीद रोंगटे खड़े हो गए कि तो कातिल भी है, शराबी भी है, कातिल भी। अरे कत्ल किसका हो गया, किसको कत्ल कर दिया था? कहा वो पिछली दफा भी एक दफा कहीं रिश्ते के लिए मैं गया था ससुराल में, तो लड़की के बाप ने इनकार कर दिया था, गुस्से में आके तेज में आके मैंने कत्ल कर दिया। होने वाले ससुर के तो कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा ना हो कि दूसरा मकतूल मैं बन जाऊं। कहा लाओ भाई लाओ जल्दी बरखुरदार के लिए नाश्ता पानी लाओ, साहबजादे तशरीफ लाए हुए हैं, जल्दी से इनका एजाज कराम करो। तो एक बदी एक बुराई दूसरी बुराई को खींचती है, छोटी बुराई के बाद दूसरी बुराई आसान लगती है, उसके बाद आगे बुराई, ये के बाद दीगरे स्टेप बाय स्टेप इंसान आगे बुराई की तरफ बढ़ता जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हिकमत भरा फैसला दिया, फरमाया के बाद झूठ मत बोलना। झूठ पे जो पाबंदी लगी तो शराब से भी बच गए, जिना से भी बच गए, चोरी से भी बच गए। तो झूठ बड़ी कभी किस्म की आदत है। हमारे उस्ताद के वालिद माजिद थे और वो प्रिंसिपल रहे जमाने तक, फरमाते थे मेरी जिंदगी का निचोड़ है कि कभी भी बेटा अपने बाप का बागी नहीं होता, शागिर्द अपने उस्ताद से बगावत नहीं करता जब तक कि उस्ताद का या बाप का या किसी बड़े का रवैया उसके साथ जारिहाना ना हो। बाप अपने बेटे के साथ, उस्ताद अपने शागिर्द के साथ, कोई भी मुरब्बी अपने मातहत के साथ, कोई ऑफिसर अपने मुलाजिम के साथ सख्त रवैया अख्तियार करता है, जालिमाना जारिहाना तलख, तो रद्द अमल के अंदर आखिर वो शागिर्द वो बेटा वो मुलाजिम वो मातहत वो भी पलट कर वो भी जवाब देने लगेगा, बदतमीजी करने लगेगा, सरकशी पर आमादा हो जाएगा। तो फरमाया कि ये मेरा तजर्बा है, कोई भी शागिर्द कोई भी बेटा खुद ब खुद वो जरी नहीं होता, बदतमीज नहीं होता, बेअदब और गुस्ताख नहीं होता, ये बड़ों का रवैया उनकी सख्ती बेजा तलखी ये उनको सरकश बनाकर अपना बागी बना लेते हैं। फरमाया कि मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है। नंबर दो फरमाया कि जब कभी आपका किसी से कोई काम हो के वास्ता पड़ जाए तो जब आप उसके पास जाओ किसी काम के लिए तो बिल्कुल बेउम्मीद होके जाओ, उससे उम्मीद लगाकर मत जाओ कि 50% काम हो जाएगा, 70% काम हो जाएगा और 80% 90% अपने दिल दिमाग के अंदर ये तखमीना कायम करके मत जाओ, बिल्कुल बेउम्मीद होकर जाओ। अगर सामने वाला काम कर दे और वो 5% भी कर दे तो आप तो बेउम्मीद होकर गए थे, तो 5% की भी आप कदर करोगे, चलो शुक्र है कुछ ना कुछ तो काम मेरा बन गया। और अगर आप अपने दिल गुमान में फरमाया कि उम्मीद ज्यादा लेकर जाओगे, वो 10% 15% भी काम करेगा, चूंकि वो 70-80% पर नहीं उतरा, आप उसकी कदर नहीं करोगे। तो फरमाया कि जब कभी किसी से आपका वास्ता पड़े बिल्कुल अपने आप को सिफर करके उससे बेउम्मीद होकर उससे वास्ता डालो, काम बन जाए तो आप शुक्र अदा करोगे, नहीं बनेगा तो आपकी चूंकि उम्मीद उससे वाबस्ता नहीं थी तो आपके अंदर शिकवा पैदा नहीं होगा। और तीसरी बात जो नसीहत की फरमाई, फरमाया जिंदगी का मेरा तजर्बा है कि जो इंसान झूठ बोलता हो ना, और आपको मालूम है कि मैं उससे कुछ पूछूंगा और ये जवाब में झूठ बोलेगा, फरमाया कि उससे पूछो ही नहीं, उसको झूठ बोलने का मौका ही फराहम मत करो जिसके बारे में आपका तजर्बा हो कि वो झूठ बोलता है, और कोई बात पूछनी है, कोई सवाल करना है, कोई मालूमात लेनी है और पता है कि वो आगे से झूठ बोल देगा, तो फरमाया कि उससे पूछने की जहमत ही मत गवारा करो। झूठा इंसान अपना एतमाद खो बैठता है, फिर वो सच भी बोलता है तो सच और झूठ के दरमियान इम्तियाज और तमीज नहीं हो पाती। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह की बड़ी शख्सियत है, अहादीस मुबारक का जखीरा जमा फरमाया, एक एक हदीस छान बीन करके बिल्कुल आला और अरफा दर्जे में होने के बाद, इस्तखारा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, गुसल फरमाते और उसके बाद फिर कामिल मुकम्मल जो ठोस अहादीस थी उनको जमा किया सही बुखारी में। इसके अलावा भी और बहुत सारी अहादीस उसी किताबों में। सफर फरमा रहे थे, दूर दराज किसी मुहद्दिस के पास हदीस मुबारक लेने के लिए पहुंचे, तो वो उस टाइम अपने घोड़े को चारा खिलाने के लिए बाहर कहीं खुली जगह में मौजूद थे और घोड़ा बिदक का थोड़ा सा दूर भाग गया था। तो वो मुहद्दिस अपने घोड़े को अपने पास बुलाने के लिए अपनी झोली फैलाए हुए ऐसे इसको हिला रहे थे ताकि घोड़ा मानूसों के पास आ जाए। इमाम साहब ने जब यह अंदाज देखा, पास जाकर मालूमात की, हाल अहवाल की, सलाम कलाम हुआ, मुलाकात हुई, उनकी झोली में जब देखा तो झोली खाली थी और ये घोड़े को बावर ये करा रहे थे कि जैसे झोली में चारा है, और चारे का लालच देकर उस घोड़े को अपने पास बुलाना चाह रहे थे। इमाम साहब ने जब ये देखा तो फरमाया कि मैं बहुत दूर से आपके पास सफर करके हदीस मुबारक लेने आया था, लेकिन आपका यह अमल देखकर मुझे आपके ऊपर से एतमाद हट गया कि आप जब अपने घोड़े को धोखा दे सकते हैं कि खाली झोली उसको दिखाकर यह बावर करा रहे हैं कि मेरी झोली में चारा है, तो जब आप जानवर को धोखा दे सकते हैं तो इंसान को भी आप धोखा दे सकते हैं, लिहाजा मेरे एतबार से आप मोतमद नहीं है, काबिल भरोसा नहीं, लिहाजा मैं इतना दूर का सफर करके आने के बावजूद भी आपसे हदीस मुबारक लिए बगैर जा रहा हूं। ये चीज होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी एक दफा ऐसा हुआ था, खातून ने अपने बच्चे को बुलाने के लिए बंद मुट्ठी दिखाई, गाया ओ बच्चे आओ इधर लो, बच्चों को जैसे लो टॉफी लो, लो बिस्कुट लो, लो चीज लो, बंद मुट्ठी थी, और अपने रूठे हुए बच्चे को मनाने के लिए कहा लो बच्चे आओ ये लो, बेटे को बुलाने लगी, वो हाथ की मुट्ठी बंद करके दिखाने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कुछ है, बताने लगे छुआरा है, खजूर है, फरमाया कि शुक्र है कि कुछ है, अगर ना होता इंद अल्लाह तुम कज़ाब लिखी जाती, झूठी लिखी जाती, कि है कुछ नहीं हो कहा ये लो। तो झूठ बड़ा अजीब और गरीब मामला है कि इसके अंदर बड़ी नजाकतें हैं, कि बाज़ दफा इंसान अपने आप को सच्चा समझते हुए भी कोई अमल कर रहा होता है लेकिन अल्लाह के यहां उसकी नजाकत की वजह से वो झूठा लिखा जाता है, किसी के बारे में तायद कर देना, तस्दीक कर देना, किसी के बारे में बता देना कि हाँ वो ऐसा है। अब हकीकत हाल में अगर वो इस तरह न हुआ तो ये बहुत बड़ा झूठा तसव्वुर हो गया कि इसने उसके बारे में गवाही दी और ये झूठी गवाही में चला गया। तलबा के अंदर अक्सर तलबा दूसरे तलबा के लिए रुख्सत लेने के लिए आते हैं, दरख्वास्त मंजूर कराते हैं, तो उसातिज़ा पूछते हैं तुम्हें मालूम है कि वो बीमार है, अगर तुम मालूम है और तुम गवाही देते हो कि वो बीमार है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बगैर इल्म के तुमने कहा कि वो बीमार है रुख्सत चाहिए, हो सकता है कि वो बीमार ना हो, तो ये तुम्हारी गवाही झूठी गवाही में जाएगी कि झूठ झूठ बगैर तस्दीक के तुमने कह दिया कि वो बीमार है, हालांकि हो सकता है वो किसी काम काज से जरूरत से निकला हुआ बहाना बना दे बीमारी का, तो ये भी झूठ के अंदर दाखिल हो जाएगा कि बिला तस्दीक इंसान ने कुछ किसी के बारे में ताईद और तस्दीक कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच बोलने को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इंसान सच बोलता है और उसके लिए कोशिश करता है, हमेशा सच ही का एहतमाम रखता है, यहां तक कि अल्लाह ताला के यहां वो सच्चों की फहरिस्त में लिखा जाता है, सिद्दीकीन में उसको शुमार हो जाता है। हर छोटी बड़ी बात, हर मौके के ऊपर वो सच, इसी का उसने अपना शियार बनाया हुआ है, तो फरमाया कि सिद्दीकीन में उसका शुमार हो गया। और हदीस मुबारक का दूसरा टुकड़ा फरमाया कि झूठ से परहेज करो, क्योंकि झूठ फिस्क व फुजूर की तरफ और फिस्क व फुजूर जहन्नम की तरफ ले जाता है। आदमी झूठ बोलता रहता है यहां तक कि अल्लाह ताला के यहां वो झूठों की फहरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाता है, कज़्ज़ाबीन में उसका शुमार हो जाता है। माशरे में माहौल में हम देखते हैं कि लोग बेधड़क झूठ बोल देते हैं, वादा किया और झूठा वादा करके उसको निभाया नहीं, वादा खिलाफों में आ गए। हदीस मुबारक में मुनाफिकीन की जो अलामात करार दी है, फरमाया कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो खिलाफ फर्जी करता है, अमानत उसके पास रखवाई जाए तो खयानत करता है, अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फौरन गालम गलोच पे उतर आता है। ये बड़ी बड़ी अलामत है, फरमाया जिसमें चारों अलामतें मौजूद हों आला दर्जे का मुनाफिक, जिसमें एक दो मौजूद हों वो उतनी नस्बत के अतबार से वो मुनाफिक है। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अमानत उसके पास रखवा दी जाए खयानत कर जाए, खुर्द बुर्द कर जाए, खा जाए, हड़प कर जाए, हजम कर जाए, और जब कभी कोई लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए फौरन ऑल फॉल जबान से निकालना शुरू कर दे, गालम गलोच पे उतर आए, भूल कर देती नहीं गाली शरीफों की जबान है, कमीनों की अलामत है, रजीलों का निशान। गालम गलोच करना यह भी मुनाफिकाना आदत है मुनाफिकाना, और इसी तरीके से बात बात पे झूठ बोलना यह भी मुनाफिकाना खसलत है। तो फरमाया कि हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह से किसी ने मालूम किया कि आपने इतना बुलंद मर्तबा और मकाम कैसे हासिल किया, तो फरमाया कि सच्चाई के जरिए से, अमानतदारी के जरिए से और लगवियात से परहेज के जरिए से, फजूल बातें ला यानी बातों से अपने आप को बचा के रखा, फजूल बहस मुबाहसा हो, फजूल तबसरे हो, फजूल गपशप हो, ला यानी इधर उधर की लन तरानियां हो जिसका हासिल भी कुछ ना हो। लगवियात के बारे में मैंने बताया था, फजूल ला यानी चीज आसान सी तारीफ है कि हर वो बात हर वो काम जिसका दीनी या दुनियावी कोई फायदा और मफाद और नफा ना हो वो बेकार है। इस्लाम की खूबी में आपने फरमाया कि इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि लायानी चीजों को छोड़ दे, मिन हुस्नी इस्लाम अल-मरई तरकुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वो लायानी चीजों को छोड़ दे। तो वो बात हो या काम हो जिसका ना तो दीनी नफा हो ना दुनियावी कोई नफा हो, ना दीनी कोई फायदा है ना दुनियावी फायदा है, ना दुनिया का ना आखिरत का कोई फायदा और नफा ना हो, ऐसी चीज लायानी है, फजूल है। हजरत लुकमान हकीम ने फरमाया कि तीन चीजों की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे ये मर्तबे अता फरमाए हैं, सच्चाई, अमानतदारी और लघवियात से परहेज। तो सच को अपनी आदत बनाने वाले सिद्दीकीन में अपना शुमार करा लेते हैं। तो बुजुर्गान दीन के अपने अपने तजर्बात होते हैं जिंदगी के अंदर, वो जिस चीज को अपने पल्ले से बांधते हैं तो बांध के उसके ऊपर अमल पैरा हो जाते हैं। मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहिमहुल्लाह से किसी ने पूछा, हजरत आपकी जिंदगी में इतनी बरकत, इतनी सारी आपने किताबें लिखी, अपने मुरीदीन को भी वक्त देते हैं और लंबे लंबे मवाइज भी होते हैं, खानकाह में मुरीदीन की इस्लाह के लिए भी आपके पास पूरा ऐसे निजामुल औकात थे, और 1100 तसनीफात तालीफात हैं कि हमारे पास उनके पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, उनके लिए उनके पास महक़िकाना अंदाज में लिखने के लिए वक्त था। तो हजरत ने चंद चीजें जिक्र फरमाई, उन्हीं में से एक चीज अदब के एतबार से कि अल्लाह पाक ने जो मेरे वक्त में बरकत दी है, तो अदब के एतबार से फरमाया कि मेरा जो आसा है, इस असा को जब मैं कभी रखता हूं जमीन पर, तो फरमाया कि इसका जो निचला हिस्सा है वो मैं कभी बैतुल्ला की तरफ आज तक कभी मैंने नहीं किया। अब हालांकि देखा जाए तो एक मामूली सी बात लगती है कि वो जिस असा को, जिस लाठी को इंसान टेक कर चलता है तो वो जमीन पर लग रहा है, जिस तरह चप्पल हमारी हर अच्छी बुरी जमीन पर लगती है, तो वह असा उसका जो निचला हिस्सा है वो भी हर अच्छी बुरी जमीन पर लगता है। तो फरमाया कि कभी भी मैंने अपने असा का निचला हिस्सा अदबन, एहतरामन, तकद्दस के अंदर कभी भी जब असा रखा तो कभी भी उसका रुख बैतुल्लाह की तरफ नहीं किया। और दूसरे फरमाया कि जब कभी मैं खाना खाता हूं चारपाई पे बैठ के, तो हमेशा खाना मैंने सराहने की तरफ रखा, खुद पातियाने की तरफ बैठता हूं कि रिज़्क है, अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा है जो उसने मुझे बख्शी है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सराहने की तरफ बैठ जाऊं और पातियाने की तरफ खाना रखकर खाऊं। बात छोटी सी है लेकिन एहतमाम बहुत बड़ा है। और नंबर तीन पे फरमाया कि कभी भी मैंने रुपया पैसा बाएं हाथ में नहीं लिया कि ये रिज़्क जो अल्लाह पाक ने मुझे दिया, तनख्वाह की शक्ल में हो, हदिया की शक्ल में हो, अतिया की शक्ल में हो, किसी भी नफे की शक्ल में कोई भी रकम, कोई भी रुपया पैसा माल मेरे पास आया, तो फरमाया कि हमेशा मैंने उसको दाएं हाथ में लिया है कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजी आई है। तो बाज़ दफा छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन उनके अंदर एहतमाम करने की बदौलत अल्लाह पाक जिंदगी में बरकत देते हैं, वक्त में बरकत देते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का मैंने अदब और एहतराम बताया था, फरमाया कि सात गली दूर मेरे उस्ताद का घर है, कभी भी मैंने अपने उस्ताद के घर की तरफ पांव नहीं फैलाया आज तक। अद्दीन कुल्लुहु अदबन। तो हजरत हकीम लुकमान ने भी फरमाया कि सच्चाई, अमानतदारी और लघवियात से परहेजगारी, इन तीन खूबियों की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे ये मर्तबा दे दिया। और बुलंदी शान अता फरमा दी कि हमेशा सच्चाई, हमेशा अमानत दियानत और हमेशा फजूल और लायानी चीजों से अपने आपको बचाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे छह बातों की जमानत दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत दे दूंगा। फरमाया कि हमेशा सच बोलना, सच्चाई की जमानत दो कि कभी भी झूठ अपनी जबान पर नहीं आने दोगे, सच की तुम मुझे जमानत दो, जन्नत की मैं तुम्हें जमानत दूंगा। नंबर दो फरमाया कि हत्तल इमकान, अपना वादा पूरा करने की मुझे जमानत दो कि जो वादा करोगे उसको निभाओगे, तो वादा पूरा करने की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। नंबर तीन फरमाया कि अमानत में खयानत न करने की जमानत दो कि जो कोई अमानत तुम्हारे पास रखी जाएगी तो उसमें खुर्द बुर्द नहीं करोगे, खयानत नहीं करोगे, गबन नहीं करोगे। तो पहली चीज हमेशा सच बोलना, दूसरे नंबर पर हत्तल इमकान वादे को पूरा करना, और नंबर तीन पर फरमाया कि अमानत में खयानत न करना, और नंबर चार पे फरमाया कि शर्मगाह की हिफाजत, कि इसको इफ्फत और पाकदामनी के साथ महफूज रखना है, अपनी जवानी की हिफाजत करनी है, तुम उसकी जमानत दो तहफ्फुज की, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। और नंबर पांच पे फरमाया कि निगाहें नीचे रखने की जमानत दे दो, तुम्हारी निगाहें बेजा, नाजायज, हराम जगह पर नहीं उठेंगी। और नंबर छह पे फरमाया कि हाथों को जुल्म से रोकने की जमानत दे दो। छह चीजों पर फरमाया कि अगर तुम इन छह चीजों की मुझे जमानत दोगे, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं कि हमेशा सच बोलोगे, हत्तल इमकान वादे को निभाओगे, अमानत में कभी खयानत नहीं करोगे, अपनी इफ्फत और पाकदामनी के जौहर को सलामत रखोगे यानी शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, نظریں ہمیشہ جھکا کے رکھو گے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کبھی موقع پر انسان کی نظر جھک گئی, زبان رک گئی, اعلیٰ درجے کا ولی کامل ہے, موقع ہے, تیش میں آیا, غصے میں ہے, اور عدل کا بدلہ, عمل کا رد عمل, ایکشن کا ریکشن کر سکتا ہے. اگلا آدمی برس رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, بد اخلاقی کر رہا ہے, اور یہ بھی اس کو سنا سکتا ہے, لیکن زبان کو روکے ہوئے, لگام دے کے رکھا ہوا ہے. غصے کا اور صبر کا گھونٹ اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند ہے. شہید کے خون کا قطرہ اور گناہگار کی ندامت کا آنسو کا قطرہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. کسی بھی مومن مسلمان سے ملاقات کے لیے اٹھنے والا قدم اور اللہ کی عبادت نماز کے انجام دینے کے لیے اٹھنے والا قدم, یہ دو قدم اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند اور محبوب ہیں. تو غصے کا گھونٹ پی جانا, صبر کا گھونٹ پی جانا, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم اپنے غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاؤ, جب روز محشر مجھے تم پر غصہ آئے گا تو میں بھی اپنے غصے کے وقت تم پر غصے کو پی جاؤں گا. یہ جو نظر جھکانے کا معاملہ ہے, فرمایا کہ جس نے دنیا میں جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نظروں کی حفاظت کی ہوگی, اتنی ہی بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. بہت عظیم الشان فضیلت ہے. اور دنیا میں فرمایا کہ جیتے جی اللہ پاک اس کو حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے, ایمان کا ذائقہ اس کو عطا فرمائیں گے جس نے نگاہوں کی حفاظت کی ہوگی. تو فرمایا کہ چار نمبر پر شرمگاہ کی حفاظت کرنا, نمبر پانچ نگاہوں کی حفاظت کرنا. نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ ایسا ہے قرآن کریم میں, مردوں کو الگ, عورتوں کو الگ, عام طور پہ جتنے بھی احکامات آئے ہیں بس اہل ایمان کو خطاب ہے, اس میں مومن مسلمان اور مومن مسلمان خواتین سب شامل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ ایک موقع پر ایک خاتون نے شکوہ کیا تھا کہ ہر جگہ مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے, ہم عورتوں کا تو تذکرہ آتا ہی نہیں. ایک ہی دفعہ تذکرے پر اللہ پاک نے پوری آدھے صفحے کی آیت اتار دی, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اور میں کہ میری بندیاں کیوں پریشان ہوتی ہیں, لو ہم نے اتنی بڑی تفصیلات اتار دی, ایمانی خوبیاں ایمانی صفات اتار دی. مومن مرد مومن عورتیں, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, حفاظت کرنے والے اپنے عفیف پاک دامن نمازی روزے دار ساری دونوں کی جدا گانا, مومن مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں, مسلمین مسلمات, مومنین مومنات, قانتین قانت, ساری تفصیلات اتار دی کہ ہماری بندی کا یہ شکوہ اس کے دل کے اندر حسرت بن کر نہ رہے. فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. تو عام طور پہ تو اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہیں, اس میں مرد بھی ایمان والے ہیں عورتیں بھی ایمان والی ہیں, دونوں کے لیے حکم یکساں آ جاتا ہے. لیکن نظروں کی حفاظت کے لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, آپ فرما دیجیے اہل ایمان سے کہ نظروں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں, ناجائز جگہ پر حرام جگہ پر کہیں اس کو استعمال نہ ہونے دیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اور اہل ایمان خواتین سے بھی فرماتے ہیں نظروں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھا کریں, یہ ان کے لیے زیادہ صاف ستھرا پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے. تو فرمایا کہ نمبر پانچ پر نگاہیں نیچی رکھو, اور نمبر چھ پہ فرمایا کہ ہاتھوں کو ظلم سے روک کے رکھو. ہاتھوں کا ظلم ایک تو وہ ہوتا ہے جو مار پٹائی کٹائی کے لیے ہو جاتا ہے, جوانی کے اندر بڑے جوش و خروش لوگوں میں ہوتے ہیں, بات بات پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, پھڈوں کے اندر بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں, اور کسی کی ناک توڑ دی, کسی کی آنکھ سجا دی, کسی کی مار پٹائی لگا کے گرا دیا, اور پھر انسان اپنا کارنامہ سمجھتا ہے, حالانکہ بہت بڑی ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو ظلمن مار پٹائی کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرنا, یا پھر اپنے ہاتھوں سے جو اختیارات اس کو ملے ہیں ان اختیارات کے ذریعے سے کسی پر ظلم کرنا, کوئی عہدہ منصب ملا ہوا ہے, رتبہ مقام ملا ہوا ہے, اپنے اس اختیارات کو استعمال کر کے سامنے والوں پر اگر ظلم کیا جائے تو یہ بھی اونچے درجے کا ظلم شمار ہوتا ہے. اور ظلم و ظلمات ہوئی ہیں عمل قیامت, قیامت کے دن یہ دنیا کا ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا کہ انسان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آگے جو قدم بڑھا رہا ہوں کس طرف لے جا رہا ہوں, ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے چھائے ہوئے ہوں گے. تو فرمایا کہ جو مجھے پانچ چھ چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, کہ ہمیشہ سچ بولنا. تو جھوٹ سے انسان ہمیشہ کے لیے سچی پکی توبہ کرے. ابھی حدیث مبارک آ رہی ہے کہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے اتنا تعفن اس سے نکلتا ہے کہ فرشتہ ایک میل ایک کوس دور تک چلے جاتا ہے, رحمت کے فرشتے اس بدبو اور تعفن کو برداشت نہیں کر پاتے. تو فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا, حتی الامکان اپنا وعدے کو پورا کرنا، جو وعدہ کیا اس کو نبھاؤ، نہیں نبھا پا رہے بتا دو، وضاحت کر دو کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا فلاں وقت فلاں چیز کا فلاں بات کا، تو وہ میں ابھی کر نہیں پا رہا، مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے، میں آ جاؤں گا نہیں آؤں گا، جو بھی معاملہ ہے، جو بھی لین دین کا معاملہ ہو، جو بھی ہو، انسان وضاحت کر کے اگلے کو مطلع کر دے کہ بھائی یہ کام مجھے کرنا تھا، یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، نہیں کر پا رہا تو میں معذرت چاہتا ہوں، فلاں فلاں وقت پہ کر دوں گا۔ تو اس کے اندر انسان صفائی ستھرائی سے اپنے آپ کو بچا لے، امانت میں خیانت نہ کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، ہاتھوں کو ظلم سے بچا کے رکھنا۔ تو فرمایا کہ جو ان چھ چیزوں کی ضمانت دے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو جنت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اذا کذب العبد تباعد عنه الملک میلا من نتن ما جاء به، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو اور تعفن کی وجہ سے ایک میل دور تک چلے جاتے ہیں۔ اتنا خطرناک بھیانک بدبودار عمل اس سے سرزد ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے اس بدبو کو برداشت نہیں کر پاتے۔ آگے جو مضمون ہے اس میں ہے غیبت، کہ انسان دوسرے کی برائی کا تذکرہ اس کی پیٹ پیچھے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے ایسی بات کہو جس کو وہ ناپسند کرے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر واقعتاً اس کے اندر وہ برائی موجود ہو، تو فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ برائی موجود نہ ہو پھر تو الزام تراشی اور بہتان ہے، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور بھیانک گناہ ہو جاتا ہے، کہ وہ برائی اس میں ہے نہیں اور تم اس کو متہم کر رہے ہو کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ برائی اس میں تھی، اس کا تذکرہ تم نے اس کی پیٹ پیچھے کیا، یہ تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہ تھی اور پھر تم نے اس کے بارے میں اس کو متہم کر دیا، تو فرمایا یہ تو بہتان ہے، جو غیبت سے بھی زیادہ شدید درجے کا گناہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بری نیت سے کسی کے لیے یہ بھی کہا جائے کہ اس کا کرتا چھوٹا ہے، اس کا کرتا اونچا ہے، اس کا کرتا نیچا ہے، اس کے کپڑے ایسے، اس کے کپڑوں پر بھی اگر تبصرہ کیا جائے، فرمایا کہ یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان کسی کے لباس پوشاک کے اوپر مذاق اڑائے اور اس کے اونچے نیچے ہونے کے اوپر گویا کہ برائی کے انداز میں تذکرہ کرے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی عمل اس کا غیبت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک عورت آئی جو ٹھنگنے قد کی تھی، ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ، اس خاتون کے چلے جانے کے بعد فرمانے لگی کہ ایسی گٹی ہے، چھوٹی سی ہے ٹھنگنی، ایسے ہاتھ سے اشارہ کر دیا بالش کے جیسا اشارہ بنا کے، کیسی گٹی ہے چھوٹی سی ٹھنگنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑا خطرناک گناہ سرزد ہو گیا، اس کے اوپر جو منفی تبصرہ ہوا اس کے قد کے اوپر، گٹی ہے چھوٹی ہے ٹھنگنی ہے، فرمایا کہ اس گناہ کا اثر اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو فرمایا کہ سمندروں کا پانی کڑوا زہر ہو جائے گا۔ صرف اس معمولی سے تبصرے پر ایسا زہریلا عمل بن گیا کہ فرمایا کہ سمندروں کے پانی میں اگر اس کا زہر گھول دیا جائے تو سارے دنیا کے سمندر کڑوے زہر ہو جائیں کہ وہ پانی پینے کے قابل نہ رہے۔ چاہے جائے کہ انسان کھل کے تبصرے کرے، کسی کے اوپر عیب جوئی کرے، کسی کی برائیاں اچھالے، کسی کو نظروں میں گرائے، کسی کی خامیوں کو تذکرے میں لائے، تو بہت زیادہ انسان کو خطرناک ترین جرم کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت بڑے وبال انسان کے ذمے آ جاتے ہیں۔ غیبت کے اندر بھی انسان جب غیبت کرتا ہے اس کے اندر بھی تعفن ہوتا ہے۔ ہر نیکی کے اندر ایک نورانیت ہے، روحانیت ہے، خوشبو ہے، اور ہر بدی کے اندر ایک بدبو ہے، تعفن ہے، نحوست ہے۔ کسی بزرگ سنگھ مرید نے پوچھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تو غیبت کی بدبو کو محسوس کر لیا جاتا تھا، آج کے دور میں تو یہ برائیوں کی بدبو بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ برائی اتنی عام ہو چکی کہ ہم اس میں رہ رہ کر اس بدبو کے عادی ہو چکے۔ مثال دی گئی جیسے جمع دار ہے، وہ بیت الخلا میں رہ رہ کر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر آرام سے کھا پی بھی لیتا ہے، اور کھال کو دباغت دینے والا چمڑے کا جو کام کرتا ہے جس کو چمار کہا جاتا ہے، کھال جب سڑتی ہے تو اتنا تعفن اٹھتا ہے، بقرعید کے دنوں میں اگر کوئی بکرے کی گائے کی کھال خراب ہو جائے، سڑ جائے، پورے گھر کے اندر بدبو پھیل جاتی۔ تو جہاں یہ کام ہوتا ہے دور دور تک تعفن پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو لیکن وہی چمار، وہی چمڑے کا کام کرنے والا، دباغت دینے والا اس ماحول میں رہ رہ کر اتنا عادی ہو چکا کہ اس کے اندر وہ بدبو کے حس مٹ چکی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لطیفہ لکھا ہے، فرمایا کہ خاتون تھی، اسی طرح وہ چماروں کے اندر اس کی شادی ہوئی، جب آئی تو ہر طرف بدبو ہی بدبو، नाक के पास दुपट्टा रखे रखे फिरती थी, बदबू बदबू, दो चार दिन गुजरे बदबू खत्म हो गई, तो कहने लगी कि जब से मैं आई हूं तो आप लोगों के घर से बदबू खत्म हो गई। दो चार दिन के बाद चूंकि उस बदबू की आदि हो चुकी थी, खुशफहमी यह थी कि मेरे आने के बाद शायद इस मोहल्ले से, इस इलाके से, इस घर से, अतराफ से बदबू जाती रही, हालांकि बदबू तो नहीं गई थी, ये बदबू की आदि हो गई। हकीकत यह है कि इंसान किसी गुना का आदि जब हो जाता है तो उस गुना की जुलमत भी उसके दिल दिमाग पर छा जाती है, जिस तरह बैतुलखला, वाशरूम, लेटरीन, जहां ताफुन होता है कि इंसान जाए तो जल्दी से निकलकर वहां से वापस भागता है, लेकिन जमादार वहीं पर ही अपना डेरा जमा के बैठा रहता है, वहीं सोता रहता है, वहीं खाता पीता रहता है। क्यों? इसलिए कि वो उस बदबू का आदि हो चुका, उसके अंदर से, दिल दिमाग से उस बदबू की कबाहत निकल चुकी। तो गुनाह के अंदर भी जब इंसान रात दिन अपने आप को मशगूल लगता है, गुनाहों की नहुसत में लथड़ा रहता है, तो उसको फिर एहसास खत्म हो जाता है, बदबू का एहसास जाता रहता है, तो उसकी मिसाल भी फिर उस चमड़े के दबागत देने वाली जैसी हो जाती है, या फिर जिस तरह जमादार कि वो बदबू में रह रहकर उस गंदे माहौल का इतना आदि हो जाता है कि उसको उस बदबू का एहसास जाता रहता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह से किसी ने कहा कि फला शख्स ने आपकी गीबत की है, तो यह सुनकर आपने एक तबाक ताजा खजूरों का भर के उस शख्स की तरफ रवाना फरमा दिया। फरमाया कि मुझे मालूम हुआ है कि आपने अपनी कीमती नेकियां मुझे इनायत की हैं गीबत के जरिए से, तो इसके बदले में ये मामूली सा हदिया पेश खिदमत कबूल फरमाए, ज्यादा तो दे नहीं सका तो उसके लिए माजरत चाहूंगा। बाज दफा इंसान दो तरह के लोग हैं, एक वह है जो पीठ पीछे गीबत करता है, बुराई करता है, दूसरा वह है जो लगाफा लगाता है, जो आकर खबर देता है। हजरत अकदस हजरत वालिद माजिद रहमहुल्लाह के पीर और मुर्शिद आरिफ बिल्ला हजरत जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई साहब आरफ रहमहुल्लाह इस मामले में बड़े हसास थे। जब कभी आपके सामने कोई कहता कि हजरत फलाने साहब आपके बारे में यह कह रहे थे, फरमाया कि वो नहीं तुम कह रहे हो, उनकी तो कम अज कम इतनी जुर्रत और मजाल नहीं हुई कि हमारे आगे आगे हमारी बुराई करते हैं, लेकिन तुमने हमारे आगे आके हमने बुराई कर दी, हमारा दिल खराब कर दिया, रंजीदा कर दिया, तो असल ये बुराई तो तुम कर रहे हो, कसूर तुम्हारा है कि चुगली लगाकर उसकी तरफ से मुझे बदजन करके मेरे दिल को रंजीदा कर दिया। और इंसान हसास होता है जब अपने बारे में कोई इस तरह के तबसरे सुनता है, जो चीज, जो बुराई उसमें मौजूद ना हो, जो खामी उसमें मौजूद ना हो, तो इंसान का दिल बड़ा रंजीदा हो जाता है। चुगलखोरी की भी बड़ी खतरनाक सजा है, फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा, जो यहां की लगाता है उधर, वहां की लगाता है इधर, और दो दोस्तों में नफरत पैदा कर देता है, दो रिश्तों में तोड़ पैदा कर देता है, दो अपनों को बेगाना कर देता है, उसकी बातें मनफी तौर पर इसके कान में भरता है कि उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, इसकी बातें उसके भर के दोनों के दिल खराब कर दिए, आपस में रंजिशें, दरारें पैदा कर दी, दूरियां पैदा कर दी, ऐसा इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो फरमाया कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह उनके पास जब ये इस तरह का तबसरा पहुंचे तो आपने तो तबाक भर के अगले का मुंह इस तरह से बंद कर दिया। फरमाया कि सुना है कि आपने अपनी कीमती नेकियां मुझे गीबत के जरिए से इरसाल की हैं, तो उसके बदले में थोड़ा सा मेरी तरफ से यह हदिया कबूल फरमा लें, ज्यादा न दे सका उसके लिए माजरत चाहता हूं। बाज दफा इंसान को सद्दे बाप करने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली भी तैयार करनी पड़ती है, और कोई ऐसा गोया के मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है ताकि आइंदा के लिए उसके शर व फसाद से इंसान बच सके। ये भी एक हिकमत भरा फैसला था कि अगले आदमी की हमेशा के लिए बोलती बंद हो गई होगी, आइंदा के लिए फिर वो कभी इस तरह के तबसरे हजरत के बारे में नहीं करता होगा। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमहुल्लाह उन्होंने एक चंद अफराद की दावत की, लोग दावत के लिए बैठे हुए थे, दस्तरखान सजा हुआ है, गिबत शुरू हो गए। आजकल के दौर में भी जैसे सियासी तबसरे हैं, कभी मैच चल रहा होता है तो खेल के ऊपर तबसरे हैं, कभी इंटरनेशनल तबसरे हैं, कभी जो भी हालात होते हैं तो कुछ ना कुछ फजूल तबसरे लाए, यानी तबसरे, फिर उसके अंदर किसी की तारीफें होती हैं, किसी की बुराइयां होती हैं, किसी की खामियां, किसी की खूबियां। अकाबरीन तो हमारे फरमाते हैं कि बिला जरूरत अगर कोई हज्जाज इब्ने यूसुफ की भी बुराई कर रहा है तो वो भी गीबत में आएगी। एक तो ये कि इबरत के लिए कि नेक लोगों का, अदल इंसाफ करने वालों का अंजाम कैसा होता है और जालिमों का अंजाम कैसा होता है, तो अगर हक और बातिल, अच्छाई और बुराई, वाज़ो नसीहत के तौर पर अगर कोई चीज़, कोई हालात, कोई वाकयात बयान किए जाए वो बात दीगर होती है। एक ये कि बिला मकसद किसी के खिलाफ इंसान जबान दराजी करे और खामखा की बुराइयां करे, और खुदा ना खास्ता सहाबा हों, ताबईन हों, तबे ताबईन, बड़ी शख्सियात हों, बड़े हजरात हों, उनके बारे में लबकुशाई है तो इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। तो फरमाया कि बिला जरूरत हज्जाज इब्ने यूसुफ जैसा शख्स कि जो इस उम्मत का बड़ा जालिम गुजरा, उसके ऊपर भी बिला वजह तबसरा अगर करेगा कोई जिसका मकसद कुछ ना हो, दर से इबरत ना हो, کوئی سبق حاصل کرنا مقصود اور مطلوب نہ ہو تو فرمایا کہ یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے. تو حضرت ابراہیم ابن ادھم کے دسترخوان پر جب لوگوں نے کسی کا تذکرہ برائی کے ساتھ شروع کر دیا تو حضرت نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ پہلے لوگ گوشت سے پہلے روٹی کھاتے تھے اور آپ لوگوں نے روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا. اس لیے کہ غیبت ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا وہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. قرآن کریم میں تو فرمایا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے کہ جب تم کسی کی برائی کر رہے ہو, جس طرح مردہ انسان اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ اچھا کیا جائے برا کیا جائے جیسا کیا جائے تو وہ بیچارہ بے جان بے سکھ پڑا ہے, دفاع نہیں کر پاتا. تو وہ انسان جو نظروں سے غائب ہے اوجھل ہے, اس کے خلاف جو برائی ہو رہی ہے وہ دفاع نہیں کر پا رہا اور یہ مزے لے لے کر ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے بڑھ کر ایک خوب اس کی برائیوں کو اچھال رہے ہیں, اس کی خامیوں کو تازہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر منفی تبصرے کر کے نظروں میں گرا رہے ہیں, دل اس کے بارے میں خراب کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت نے بڑے پیارے انداز سے تبصرہ کیا, فرمایا کہ پہلے زمانے میں تو لوگ گوشت سے پہلے روٹی کھاتے تھے, آپ تو روٹی سے پہلے گوشت کھانا شروع ہو گئے. تو بھگو کر گویا کہ ان کو سنا دی. اسی طرح حضرت ابراہیم رحیم اللہ نے فرمایا کہ اے جھوٹے انسان, تو نے دنیا کے معاملے میں تو اپنے دوستوں سے بخل کیا کہ ان کی ضرورتوں پر خرچ نہ کیا کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا, جہاں ضرورتیں تھیں وہاں خرچ کرنے کے بجائے ہاتھ کو روک کے رکھا, اور آخرت کے معاملے میں اپنے دشمنوں پر بڑی سخاوت سے کام کیا کہ ان کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں تک بھی ان پر نچھاور کر دی. دنیاوی معاملے میں اپنے بیوی بچے ہیں, دوست احباب ہیں, عزیز اور اقارب ہیں کہ جہاں اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو وہاں تو بخل سے کام لے رہا ہے دنیاوی معاملے میں, آخرت کے معاملے میں فرمایا کہ اتنی سخاوت کی کہ اپنے دشمن جس سے نفرت ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے اسی کے خلاف انسان زبان درازی کرتا ہے, اسی کے خلاف انسان برے تبصرے کرتا ہے. فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں تو نے بڑی سخاوت کی کہ اپنے دشمنوں کو تو نے نیکیاں بھی ان کے اوپر نچھاور کر دیں. تو یہ بھی ایک بڑا زبردست تبصرہ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تو بڑا بخیل نکلا کہ دوستوں کے اوپر تو نے ہاتھ کو روک کے رکھا, ان کی ضرورتوں پر تو نے مال خرچ نہ کیا, اور آخرت کے معاملے میں اپنے دشمنوں پر تو نے ایسی سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ ان کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں تک بھی ان کو دے ڈالی, حالانکہ اس بخل کے لیے تیرے پاس کوئی عذر نہیں اور اس سخاوت پر تیری کوئی تعریف نہیں کی جائے گی. جو بخل تو نے کیا اس کے لیے تیرے پاس کوئی عذر معقول نہیں ہے کہ کیوں تو نے ہاتھ روکا ہوا ہے اپنے مقدس رشتوں پر خرچ کرنے کی وجہ سے, کیوں تو نے بخل سے کام لیا, اس کے لیے تیرے پاس کوئی عذر نہیں. اور جو تم نے سخاوت کی کہ اپنی نیکیاں دوسروں پر لٹا دی, اس سخاوت پر تیری تعریف نہیں کی جائے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جو انسان کے اعمال کو یعنی ان کی نورانیت کو اور ثواب کو بالکل ضائع کر کے رکھ دیتی ہیں, ان میں سے ایک چیز ہے جھوٹ. جھوٹ کی وجہ سے بھی انسان اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے, نحوست اور بے برکتی انسان کی زندگی میں آتی ہے. اور دوسری چیز ہے چغلی. یہ جو آج ہماری زندگیوں کے اندر بے رونقی ہے اور بے نوری ہے اور دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہے, بے کیف اور زندگی میں بے برکتی ہے, نحوست اور ویرانی اور اجڑی ہوئی زندگی ہے, بے ڈھب زندگی چلتی ہے, تو اس میں یہ تمام وہ چھپی ہوئی برائیاں خامیاں جو ہمارے سینے کے اندر پنپ رہی ہیں, ان برائیوں کے اثرات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جو انسان کے اعمال یعنی ان کی نورانیت اور ثواب کو ضائع کرتی ہیں, ان میں سے سر فہرست جھوٹ ہے, اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ چغلی ہے. چغلی وہی ہے کہ اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر لگا لگا کے لغافہ لگایا اور ادھر سے ادھر سے لگا کر دو رشتوں میں توڑ پیدا کر دیا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کسی کے سطر کو دیکھنا. یہ چیزیں برائی کی جڑ کو اس طرح سیراب کرتی ہیں جس طرح پانی درخت کو سیراب کرتا ہے. پانی جب درخت میں پہنچتا ہے تو جڑیں سیراب ہوتی ہیں تو پورا درخت ہرا بھرا تن و من اور آب و تاب کے ساتھ مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے, چغلی کرتا ہے کسی غیر محرم کے یا کسی دوسرے کے صدر کو دیکھتا ہے, تو فرمایا کہ یہ تین برائیاں ایسی برائی کی جڑ ہیں کہ جو برائی کی جڑ کو اس طرح سیراب کرتی ہیں جس طرح پانی درخت کو سیراب کرتا ہے. تو گویا کہ یہ تینوں چیزیں انسان کے اعمال کی نورانیت اور روحانیت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر ایمان کی تین عادتیں موجود ہوں تو تمہارا شمار محسنین یعنی نیکوکاروں میں ہوگا. فرمایا کہ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان بھی نہ پہنچاؤ. یہ وہی والی بات ہے کہ انسان اگر کسی کو کچھ دے نہ سکے تو کم از کم کچھ لے بھی نہیں. کچھ نقصان بھی نہ پہنچائے, کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائے, کسی مشقت میں نہ ڈالے. تو فرمایا کہ اگر تم کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ. اور نمبر دو فرمایا کہ اگر تم کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو رنجیدہ بھی نہ کرو. بڑے پتے کی باتیں ہیں یہ. آج کل معاشرے میں یہی ہے کہ انسان نفع تو دے نہیں سکتا لیکن سانپ اور بچھو کی طرح نقصان پہنچانے میں لگا ہوتا ہے. اور خوشی تو دور کی بات, کسی کو رنج پہنچ جائے, کسی کو صدمہ پہنچ جائے, کسی کو کوئی ٹھیس پہنچ جائے, کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کسی کو آگ لگے, کسی کو تاپنے کی پڑے کا مزداق ہوتا ہے. تو فرمایا کہ پہلی چیز, اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہیں پہنچاؤ. نمبر دو فرمایا کہ اگر کسی کو خوش نہ کر سکو تو کم از کم رنجیدہ بھی نہ کرو. اور نمبر تین پر فرمایا کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو. یہ دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی نفع بھی نہیں ہے, اخروی اعتبار سے نقصان بہت بڑا ہے کہ انسان برائی کرتا ہے, کسی کو رنجیدہ کرتا ہے, کسی کو نقصان پہنچاتا ہے. دنیا کے اندر بھی انسان اس کا خمیازہ بھگتتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے تو بڑے خطرناک وبال بن کر آ جائیں گے. میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا کہ اف کا کلمہ خالی جو ماں باپ کے خلاف تنگ آ کر اور بیزار ہو کر اف کا کلمہ خالی کہا تھا, آخرت کے میدان میں وہ کالا کلوٹا بڑا پہاڑ بن کر اس کے برائی کے پلڑے کے اندر لا کر گرا دیا جائے گا. تو یہاں کی بدی آخرت کے بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں گی. تو فرمایا کہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان بھی نہ پہنچاؤ, کسی کو خوش نہ کر سکو تو کم از کم رنجیدہ بھی نہ کرو, کسی کی تعریف نہ کر سکو تو کم از کم کسی کی برائی بھی نہ کر سکو. یہ کام کی وہ نصیحتیں جس کو انسان نے پلے سے باندھ لے تو ہمیشہ پھول صفت بن کر رہنے والا بن جائے گا اور اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان صبح ہی صبح اٹھ جائے, تازہ دم نماز کے ذریعے سے اپنے دن کا آغاز کرے, اس کے بعد تلاوت کلام پاک ہو جائے, کوئی ذکر اللہ ہو جائے, کوئی دعائیں ہو جائیں, کوئی اشراق کی نماز ہو جائے, کچھ وقت کے بعد چاش کی نماز, اور پھر اپنے لیے دن کے اندر یہ ٹھان لے کہ میں اپنی ذات سے کسی کو نہیں ستاؤں گا, میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. بسا اوقات جھوٹ کے ذریعے سے بھی انسان کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچتی ہیں. جب وہ جھوٹ کھلتا ہے تو انسان کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے کہ یار اتنا بڑا جھوٹ اس نے میرے ساتھ بول دیا, دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, اور طرح طرح کی یہ جو برائیاں ہیں یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو تلف کرنے والی چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ اگر کسی کو خوش نہ کر سکو تو رنجیدہ بھی نہ کرو, تعریف نہیں کر سکو تو برائی بھی نہ کرو. تو صبح صبح انسان ٹھان لے کہ میں اپنی ذات سے آج کے دن کسی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا, کسی کا دل رنجیدہ نہیں کروں گا, کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور کسی کی برائی نہیں کروں گا. بزرگ نے جو اپنے مریدین سے پوچھا تھا کہ اللہ والا بننے کا نسخہ بتا دوں, سب خوش ہو گئے, جی بتائیے. فرمایا کہ صرف ایک کام کرنا ہے, زیادہ محنت نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں کرنا. فرمایا کہ ٹھیک, سارے خوش ہو گئے. تمہید باندھنے کے بعد فرمایا کہ وہ کام بھی نہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے. ساری جب تمہید تیار ہو گئی, معاملہ تیار ہو گیا, فرمایا کہ صرف گناہ نہیں کرنا. جب گناہ کرنا چھوڑ دو گے اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے دوست پرہیزگار بندے ہیں. تو انسان عزم کا, ارادے کا بڑا پختہ ہے کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے زیر ہو جاتا ہے. عزم کر لے کہ مجھے فلاں فلاں کام نہیں کرنے, تو صبح سویرے عزم کر لے کہ مجھے کسی کی برائی نہیں کرنی, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, اور کسی کے مجھے کوئی کہ خوشی نہیں تو غمی بھی نہیں دوں گا, نفع نہیں تو نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا, کسی کی اگر میں تعریف نہیں کروں گا تو برائی بھی نہیں کروں گا. تو یہ ٹھان لے. پھر اگر انسان بھیگ گیا, جیسے ہی یہ تصور آیا کہ میں نے تو یہ ٹھان لی تھی کہ میں نہیں کروں گا, فوراً چھوڑ دے کہ نہیں کرنا, تو گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے. اور اگر گناہ کرنا شروع بھی کر دیا, یاد آ گیا, فوراً چھوڑ کے الگ ہو جائے کہ نہیں کرنا. اس عمل کے نہ کرنے کے ذریعے سے وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن سکتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو کام من ترک للہ شیئن عوضہ اللہ خیرا من, انسان نے کوئی چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دی ہو, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات چھوڑ دی, انسان کو گناہ کی خواہش تھی, کوئی تقاضا تھا, کوئی دائیہ تھا, لیکن اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے انسان نے چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کو کوئی حلاوت عطا فرمائیں گے, کوئی لذت اور ذائقہ, کوئی مٹھاس عطا فرمائیں گے, عبادت کا نور عطا فرما دیں گے. گناہ کی لذت کی مثال تو خارج زدہ انسان کی ہے. جو خارج کے اندر مبتلا ہو, علمان والحفیظ, اللہ بچا کے رکھے کہ وہ خارج کے اندر جتنا زیادہ اپنے آپ کو کھجاتا ہے, مزہ آتا ہے, مٹھاس محسوس ہوتا ہے, کھجا کے اپنے آپ کو خود زخمی کر لیتا ہے, اور بعد میں وہی خارج زدہ جگہ ساری خونم خون ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ گناہ کی مثال بھی خارج زدہ انسان کی ہے کہ وہ اپنے گناہ کے ذریعے سے جس چیز کو یہ لذت حاصل کر رہا ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو وہ نوچ رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، لہو لہان کر رہا ہے، جبکہ ایمان کی اور عبادت کی جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو تازگی ہے، وہ ایسی پر لطف ہے کہ وہ ناقابل بیان ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان سوچ لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے برائی نہیں کرنی، بد نظری نہیں کرنی، گانے نہیں سننے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں لگانی، جھوٹ نہیں بولنا، ٹھان لے۔ اور جب کبھی کوئی وہ کام شروع ہو گیا جیسی تصور میں، نہیں، فوراً ہٹ جائے، نہیں کروں گا۔ شیطان سے انسان مقابلہ شروع کرے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو۔ اور پھر تصورات میں انسان شیطان سے باتیں کرے کہ تو مجھے گناہ کرا کے دکھا، میں بھی انسان ہوں، صاحب ایمان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، جیسا تیسا بھی ہوں، لیکن میں گناہ نہیں کروں گا، تو کرا کے دکھا۔ شیطان سے انسان دشمنی پال لے، دشمنی ٹھان لے۔ بسا اوقات انسانوں کے انسان سے دشمنی ہوتی ہے، انسان جب اڑ جاتا ہے نا تو کوئی مائی کا لال بھی اسے وہ کام نہیں کرا پاتا۔ جب وہ ضد پر آ جائے، ہم اور آپ بھی شیطان سے ضد پر آ جائیں، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے آگے قسم اٹھائی تھی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ہر طرف سے ہمیں گھیرے گا وہ۔ جب وہ راندہ درگاہ ہو رہا تھا، کہا تھا تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں ضرور بھی ضرور آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو اپنے بندوں کو اکثریت ایسی تعداد پائے گا کہ وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، نہ شکرہ بناؤں گا نہ قدرہ بناؤں گا۔ دو جگہ، دو جہتیں چھوڑ دی، وہ بھول گیا، اوپر کی اور نیچے کی۔ اوپر سے اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ رکھا ہے، بندے کا تعلق جب اوپر سے جڑا رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا رہے، تو اس کو انوارات ملتے رہتے ہیں، اور نیچے کا معاملہ وہ عاجزی اور توازوں کا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، فروتنی کی طرف رہے، اپنے آپ کو خاکسار بنائے، خاکی ہے۔ مقصد حیات اللہ کی یاد ہے، مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، تو برائے بندگی ہے، یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی جو ملی ہے بندگی کے لیے ملی ہے، اور جو زندگی بغیر بندگی کے گزر جائے پھر شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ تو انسان بنا ہے خاک سے، مٹی سے، خاکی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ طلب خاکی ہے، اپنی اوقات کو یاد رکھے، اپنے آپ کو خاکسار بنائے، اپنے آپ کو مٹا دے، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ تو اپنے آپ کو بندگی کا پیکر بنا کر رکھے، اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، مٹا کے رکھے، توازو کا پیکر بنا رہے، خاکسار رہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہے گا، شیطان اوپر سے کبھی بھی ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اور بندہ جتنی فروتنی اختیار کرے گا، جتنی خاکساری اختیار کرے گا، جتنی توازو کا پیکر بن کر رہے گا، اتنا ہی زیادہ بندگی کے اندر وہ اونچا کمال پیدا کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو شیطان نے تو ٹھان لیے کہ ہمارے ہر جہت سے آئے گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، ہم بھی ٹھان لیں کہ تو ہمارا دشمن تو ہم بھی تیرے دشمن، ہم تیری ایک نہیں مانیں گے۔ وقت مقرر پر جب وہ سستی آئے، کاہلی آئے عبادت کے اندر، یا گناہ کا دائی اور تقاضا پیدا ہو، تو ٹھان لے کہ میں بھی نہیں کروں گا، اڑ جائے، ضدی بن جائے، ضدی بچوں کی طرح سے۔ ایسی صورتحال میں شیطان سے دشمنی پالی جائے گی تو دشمنی فائدہ مند ہے، اور انسان یہ ٹھان لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، سر سے پاؤں تک پورے وجود کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظروں کی، اپنے کانوں کی، اعضاء اور جوارے کی۔ عظیم الشان نعمتیں اللہ پاک نے جو دی ہیں، ان نعمتوں کو گناہوں سے بچا کر چلاؤں گا، گندا نہیں کروں گا، آلودہ نہیں ہونے دوں گا۔ تو جس دن اس نے یہ عزم مصمم کر لیا، گناہ بہت جلدی چھوٹ جائے گا۔ انسان کو اللہ پاک نے ارادہ کے اتنا مضبوط اور مستحکم بنایا ہے کہ جو وہ ٹھان لیتا ہے کر کے گزرتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان دن کے آغاز میں ٹھان لے کہ آج کے دن نہ میں کسی کو ستاؤں گا، نہ میں کسی کو دکھاؤں گا، میں اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف اور رنجیدہ ہونے نہیں دوں گا، تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے بھائی کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتا ہے، اچھے تذکرے پیٹ پیچھے، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات اور اس کی اچھائیاں، تعریفیں ہو رہی ہیں اس کی، تو تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی اور اسے بھی ایسا ہی بنا دے جیسا تم لوگ تبصرے کر رہے ہو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے, جنازہ گزر رہا تھا تو لوگوں نے تعریف کی, بڑا اچھا تھا, نیک تھا, اچھے اخلاق والا تھا, ایمانی خوبیوں کے تذکرے کے, فرمایا وہ جبت زمانہ گزر گیا, پھر کبھی کسی کا جنازہ گزرا, لوگوں نے بڑی برائیاں کی کہ ایسا تھا ویسا تھا فلاں تھا دماغ تھا. آپ نے فرمایا وجبت, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پچھلے جنازے پر بھی آپ نے فرمایا وجبت, اس جنازے پر بھی آپ نے فرمایا وجبت. فرمایا کہ اہل ایمان جس جانے والے کے لیے جس انداز کے تبصرے کرتے ہیں وہی چیز اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. پچھلے والے کے لیے خوبیوں کے تذکرے ہوئے تھے, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, وجبت واجب ہو گئی. کیا چیز؟ وجبت الجنہ, جنت واجب ہوئی. دوسرے جنازے پر لوگوں کے تبصرے منفی تھے, اس کی خامیوں کا تذکرہ تھا, اس کے عیوب کا تذکرہ تھا, فرمایا وجبت النار, دوزخ اس کے لیے واجب ہو گئی. تو یہاں پر یہ زندہ تبصرے فرشتوں کے ملتے ہیں کہ جب کسی کی پیٹ پیچھے کوئی خوبیوں کے تذکرے ہوں, تعریف کی جائے, اس کی اچھائیاں ذکر کی جائیں. اور یہ ایسی عجیب چیز ہے, دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کی جب اچھائیاں بیان کی جائیں انسان کا دل دادہ ہو جاتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی انہیں دیکھ لیتے, کاش کہ ہم بھی ان سے مل لیتے. زندہوں کا تو پھر کیا کہنا کہ جب کسی زندہ انسان کی تعریف کی جائے, اس کی خوبیاں بیان کی جائیں, اس کی کمالات بیان کی جائیں, انسان غائبانہ طور پر بھی عاشق ہو جاتا ہے اور دل دادہ ہو جاتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ملاقات کروں, میں بھی دیکھوں, میں بھی ان کی زیارت سے مشرف ہوں. تو جب خوبیاں بیان کی جاتی ہیں, کسی کی تعریفیں کی جاتی ہیں, مبالغہ آرائی سے ہٹ کر جو کمالات ہیں, جو خوبیاں ہیں, جو ایمانی صفات اس کے اندر ہیں, اس کے اچھے انداز سے جب تبصرے کیے جاتے ہیں, فرمایا کہ فرشتے جو اس کے اطراف میں موجود ہیں, فرشتوں کا پورا جھمگٹا ہے, 20-21 فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں, خاص طور پہ کرامن کاتبین دائم ہیں تو ہر وقت موجود, لکھت پڑھنے والے فرشتے. تو فرمایا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو تم بھی اور وہ بھی, اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جاؤ, یعنی یہی خوبیاں تم لوگوں میں حقیقت میں ہو, موجود ہوں. اور جب فرمایا کہ جب کوئی برائی کرتا ہے, برے تبصرے جب کرتا ہے, تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اپنے بھائی کی برائی کو کھول دیا, راز کو فاش کر دیا, اپنے آپ کو دیکھ اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تیری برائی کو اب تک چھپا رکھا ہے. اللہ تو ستاری کا معاملہ فرما رہا ہے اور تو یہاں پردہ داری کے معاملے کر رہا ہے, پردہ داری کر رہا ہے, راز فاش کر رہا ہے, اپنے بھائی کے عیوب کو اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کو گرا رہا ہے, کم تر بتا رہا ہے. تو شرم کر, اللہ کا شکر ادا کر کے جس نے تیرے عیوب پر اب تک پردہ ڈالا ہوا ہے, لیکن تو اپنے بھائی کے راز کو فاش کر رہا ہے, اس کے عیوب کو اچھال رہا ہے, اس کی برائی کے تذکرے دوسروں کے سامنے کر کے اس کو نظروں میں گرا رہا ہے. تو دوسروں کی غیبت, دوسروں کی برائی, منفی تبصرے حاصل اس کا کچھ نہیں ہوتا سوائے دلوں کے اندر خامیاں, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس غیبت کے ذریعے سے جتنی بڑی غیبت اس نے کی ہوگی اتنے ہی بدلے میں نیکیاں اس کو آخرت میں دینی پڑیں گی. اس وقت انسان کی محنت ساری یہاں کے نماز, روزے, حج, زکات, عبادات, صدقات, خیرات یہاں کر کے گیا تو اپنے لیے, اور وہاں لٹانے پڑیں گے دوسروں کو. اس لحاظ سے فرمایا کہ فرشتے اس انداز سے تبصرہ کرتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو تو دعائیں مل جاتی ہیں کہ تم لوگ ایسے ہی ہو, تم بھی اور وہ بھی ایسے ہی ہوں جیسے تم کہہ رہے ہو, خوبیوں والے. اور جب خامی کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھ, اپنے آپ کو دیکھ, اور اللہ کا شکر ادا کر کے جس نے تیری برائیوں کو چھپا رکھا ہے لیکن تو اپنے بھائی کے رازوں کو فاش کر رہا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر تین کام نہ کر سکے تو تین کام تو ضرور کر لیں, اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکے تو برائی سے رو تو رک جائے, نفع نہ پہنچا سکے تو شر سے تو محفوظ رہے. فرمایا کہ اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کم از کم کسی کا گوشت تو نہ کھائے. تو یہ بھی تقریباً ملتی جلتی نصیحتیں وہی جو پہلے تھیں کہ نفع نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ, خوشی نہ دے سکو تو غمی بھی نہ دو, تعریف نہ کر سکو تو برائی بھی نہ کرو. اسی سے ملتی جلتی نصیحتیں. فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکو تو برائی بھی نہ کرو, لوگوں کو نفع نہ پہنچا سکو تو ان کو کم از کم اپنے شر سے محفوظ چھوڑ دو, تمہارے شر سے وہ محفوظ رہیں. اور فرمایا کہ اگر روزہ نہ رکھ سکو تو کم از کم لوگوں کا گوشت بھی نہ کھاؤ, یعنی غیبت نہ کرو. خامخواہ فضول میں کسی کی غیبت کرو گے, برائی کے مرتکب ہو جاؤ گے, اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال کر حاصل کچھ بھی نہ ہو سکے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام خامیوں سے محفوظ فرمائے, ایمانی خوبیوں سے مالا مال فرمائے. آگے اور بھی وہ روحانی امراض ہیں جیسے چغلی ہے, غصہ ہے, تکبر ہے, حسد ہے, کینہ ہے, یہ وہ خامیاں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر روگ بن کر ہماری روحانیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ تمام کی تمام برائیوں سے کامل مکمل اجتناب نصیب فرمائے. حقیقت حال یہ کہ انسان اگر دنیا پر آخرت پر نظر ڈالے پانچ عالم ہیں، عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. پانچ عالم ہیں، عالم ارواح میں اللہ پاک نے تمام روحوں کو اپنے سامنے جمع کیا تھا، باریک چیونٹیوں کی طرح تمام کی تمام مخلوقات کی روحیں اللہ تعالیٰ کے روح برو جمع تھیں. اللہ پاک نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالو بلا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس وعدے کا تذکرہ اتارا ہے، وعدہ لیا تھا. اور اس کے بعد پھر روحوں کی باری باری آتی ہے کہ کون کس زمانے میں روح اور جسم کا تعلق جڑے گا اور وہ رحم مادر میں آ جائے گا. نو مہینے کا یا کم و بیش اس سے اوپر نیچے کا عرصہ وہ رحم مادر کے اندر دوسرے عالم میں گزرتا ہے. اور اس کے بعد پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے تو انسان عالم دنیا میں آ جاتا ہے. یہ عالم دنیا جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، درمیان والا مرحلہ، یہ امتحان گاہ ہے، امتحانی حال ہے. یہاں کی نیکی بدی، اچھائی اور برائی، نفع اور نقصان، خیر اور شر، ہمارا ہر نقل و حرکت، ذرہ ذرہ وہ محفوظ ہو رہا ہے. اسی کے نتیجہ ہمیں عالم برزخ، آگے جو چوتھا عالم آ رہا ہے، وفات کے بعد سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کتنی صدیاں بیتیں گی اللہ ہی جانتا ہے. جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. حشر برپا ہونے تک ہمیں مٹی کے زیر سایہ سونا ہے. کتنی صدیاں بیتیں گی اللہ عالم. تو وہ عالم برزخ ہے، اس کے اندر بھی راحت اور آرام، دکھ اور درد وہ اسی دنیا کے عالم کے اعتبار سے مرتب ہوگا. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. فرمایا کہ یہ قبر کا گھڑا جو بظاہر ایک معمولی سا گھڑا دکھائی دیتا ہے، فرمایا کہ یا تو یہ جنت کے باغات میں سے بہترین باغیچہ بنتا ہے نیکوکاروں کے لیے، یا پھر یہ دوزخ کے گھڑوں میں سے بھیانک گھڑا ثابت ہوگا. تندور چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جھلسا کے رکھ دیتا ہے، اللہ کی پناہ. تو فرمایا کہ یہی قبر کا گھڑا یا پھر دوزخ کی گھڑوں میں سے بھیانک قسم کا گھڑا ثابت ہوگا. اس کا نتیجہ، اس تیسرے عالم کا نتیجہ چوتھے عالم کے اندر نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. اس کے بعد جب میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے، قیامت برپا ہوگی اور دوبارہ سے زندگی ملے گی، اس کے بعد پھر ایک طویل ترین مرحلہ ہے میدان محشر کا، حساب کتاب کا، اور اس کے بعد جزا سزا کا، پل سرا سے گزرنے کا، نام اعمال اڑائے جائیں گے، پھر دائیں اور بائیں ہاتھ میں ملیں گے، جنت کے اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے. وہ بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم فرمائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے سے کم تر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی لائیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر کوئی شر کا عمل، کوئی برائی کا عمل کیا ہوگا وہ بھی انسان دیکھے گا. وہاں کسی بھی عمل سے انسان بچ نہیں پائے گا. مالی هذا الكتاب، وہ اعمال نامہ جب آ جائے گا نا، ذرہ ذرہ اس میں لکھا ہوا ہوگا، نیکی بدی، ہر قول فعل سب کچھ لکھا ہوگا. انسان کہے گا مالی هذا الكتاب، یہ کیسا کتاب نامہ ہے، کیسا صحیفہ ہے. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، کوئی بھی چھوٹی بڑی بات، کوئی بھی چھوٹا بڑا فعل اس نے چھوڑا نہیں، مگر سب کچھ اس میں درج ہے، ہر چیز اس میں محفوظ ہوگی. اس دن انسان حسرت کرے گا، کاش کہ میرے اور اعمال نامے کے درمیان میل و میل فاصلہ ہو جائے، میرے اور میرے برائیوں کے درمیان زمین اور آسمان کی مسافت جتنا فاصلہ ہو جائے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتی واخیہ وفصیلتی التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا، ساری سب چیزیں، بیوی بچے خزانے لٹانے پر آمادہ ہوگا، سب چیزیں دے دوں بچ جاؤں، کوئی اس دن حسرت کام نہ آئے گی. امدم بعیدہ، بہت طویل میرے اور میری برائیوں کے درمیان فاصلے ہو جائیں، لیکن وہ آرزو اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنمی پکاریں گے، مالک جو داروغ ہیں جہنم کے، رب ذوالجلال سے ہماری سفارش کر دو. انکم ماکثون، پڑے رہو اسی کے اندر، جلتے رہو، گلتے رہو، سڑتے رہو. تمہارے پاس اللہ کے پیغام لانے والے آئے تھے، پیغام لاتے تھے، سمجھا کے گئے تھے، مذاق اڑاتے تھے، معمولی باتیں سمجھتے تھے. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر و جلال کے اندر اعلان ہوگا، خاموش ہو کے پڑے رہو، مجھ سے بات تک مت کرو. ولا تکلمون، مجھ سے بات تک مت کرو. میرے رشتے، میرے پیغام لانے والے پیغمبر رسول اور میرے
نصیحت کرنے والے بندے تم تک میری نصیحتیں پہنچاتے رہے, تم نے میری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا, تو اس ہول نہ کی والے دن اس دنیا کے اندر جو بیچ والا جو ہمارا یہ عالم ہے دنیا ہے اسی کا سارا دار و مدار ہے آخرت کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ یہاں کی نیکی بدی اچھائی برائی خیر اور شر وہاں ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا یا خدا نخواستہ ہلاکت و تباہی بربادی کا باعث بنے گا. تو انسان اس درمیان والے عالم کو اچھے انداز سے گزار لے, محتاط انداز سے گزار لے, نیکیوں کے ساتھ اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزار لے. وہی والی بات ہے کہ نفع نہ پہنچائے تو کم از کم نقصان بھی نہ پہنچائے, خوشی نہ دے تو غمی بھی نہ دے, کسی کے ساتھ انسان کوئی برائی کا ارتکاب نہ کرے, اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ اور مامون کر دے, تعریف نہ کر سکے تو کم از کم برائی بھی نہ کرے, کم از کم اپنے آپ کو محفوظ تو کر لے. فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا, نیکیاں تو بہت ساری ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی ہیں. ایک وہ شخص ہے جس کی نیکیوں کا سرمایہ تو تھوڑا ہے, فرائض اور واجبات سنن اور مستحبات تھوڑا ذخیرہ ہے, یعنی عبادات تو وقت پر کرتا ہے لیکن بہت زیادہ کوئی نفلی عبادات ساتھ میں نہیں ہے, لیکن گناہ بھی تھوڑے سے ہیں, تو کون زیادہ نجات والا ہے, زیادہ عبادت گزار اور ذات میں گناہوں کے انبار زیادہ والا, یا نیکیاں جس کی محدود اور مختصر سمٹی ہوئی ذخیرہ لیکن برائیوں کا کوٹا خالی, تو کون زیادہ کامیاب ہے؟ فرمایا کہ یہ دوسرے نمبر والا, کہ جس کا اثاثہ سرمایہ تو محدود اور مختصر ہے, فرائض واجبات کامل مکمل ہیں لیکن برائی اپنے کھاتے میں کوئی نہیں لائے, جلدی نجات پا جائے گا. لیکن وہ جو نیکیوں کے انبار لایا ہے ساتھ میں برائی کے کھاتے بھی بے شمار ہیں, نمٹاتے نمٹاتے آخر کہیں نہ کہیں جا کر پھنس جائے گا. اس لحاظ سے انسان آخرت کی منزل کو سامنے رکھے کہ بس یہ جو تیسرے عالم تک ہم لوگ آ گئے, یہاں جو بھی ہم نیکی بدی کر رہے ہیں, اچھائی برائی کر رہے ہیں, اگلا جو عالم عالم برزخ آ رہا ہے وہیں سے ہمیں آنکھیں کھل جائیں گی. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, فرمایا کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں, جیسے ہی مریں گے اس وقت جاگیں گے, ہوش آ جائے گا کہ ہم نے کیا کچھ کیا, کیا کھویا اور کیا پایا. تو بس اگلا عالم جو آ رہا ہے عالم برزخ, اس کی اچھائی, اس کا نفع نقصان, اس کا راحت اور آرام, دکھ درد, وہ سارا اسی عالم دنیا کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. تو انسان اپنے آپ کو محتاط رکھے, بلا وجہ غیبت چغلی منفی تبصرے, اپنے وقت کو ضائع کرنا اور اپنے اوقات کو برباد کرنا, گناہوں کے اندر لگنا, لا یعنی چیزوں کے اندر پڑنا, حرام کاری ہو یا حرام خوری ہو اس کے اندر لگ کر اپنے عالم کو برباد کر لینا, اپنے لیے آگ کے انگارے تیار کر لینا, یہ بہت بڑا نقصان کا معاملہ ہوگا اور گھاٹے کا سودا ہوگا. انسان سوچے کہ دنیا چند روزہ ہے, کب آنکھ بند ہو جائے, پھر آگے چوتھا عالم آ رہا ہے, اس عالم کے لیے اسی عالم میں تیاری کرنی ہے, پھر دوبارہ پلٹ کر واپسی کا کوئی موقع انسان کو نصیب نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے شب و روز کی قدر و منزلت پہچانے کی توفیق عطا فرمائے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, نفس و شیطان سے دشمنی ٹھان کر اور اللہ کی دوستی کو مان کر آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہر کام اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے ہم انجام دینے والے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تھا کہ اخلص فی دینک, اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو, ہر کام ہر عمل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو, اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کرو, اور اپنی مرضی سے من گھڑت نہیں, میرے طریقے پر, طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں, سنت آپ کی ہو, طریقہ اور انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو ہر عمل کے اندر, اور رضا اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کی ہو, تو فرمایا کہ تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. یکفی کا قلیل من العمل, فرمایا کہ تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اپنے دین کے اندر اخلاص پیدا کرو تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادت کو انسان انجام دے لے, اپنے آپ کو گناہوں سے برائیوں سے بچا لے, سمٹی ہوئی زندگی گزارے. میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ, چپ چاپ سے بہنا, اپنی موج میں رہنا, اور دوسروں کے لیے انسان ظرف پیدا کر سمندر کی طرح, وہ سطحیں گہرائیاں خاموشیاں. ہر بندہ اللہ کا جو کام کر رہا ہے وہ اللہ جانے, اس کا بندہ جانے, مجھے کسی کے اوپر ذمہ دار نگران نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر, آپ ان بندوں کے اوپر نگہبان نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ لازم بھی ضرور یہ ہدایت پر آ ہی جائیں. آپ کا کام تو ہے وما علی رسول البلاغ, رسول کے ذمہ ہدایت کا پیغام پہنچا دینا ہے, کامل مکمل کھول کر حق بات پہنچا دی, آگے وہ مانے نہ مانے اس کی ذمہ داری ہے. ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بن جائیں کہ بس ظرف پیدا کر سمندر کی طرح, وہ سطحیں گہرائیاں خاموشیاں, اپنے کام میں انسان لگن کے ساتھ مگن رہے, اپنی آخرت سنوارتا رہے, دنیا بھی صاف ستھری پاکیزہ بناتا رہے، آخرت بھی سجاتا رہے، تو انشاءاللہ کامیاب زندگی نصیب ہوگی، بابرکت زندگی نصیب ہوگی. انسان کوشش کرے کہ اپنے اوپر پابندی لگا لے، جائزہ لے، ہر وقت کڑی نظر رکھے کہ بد نظری نہ ہو، کانوں کو غلط چیزیں سننے کا موقع فراہم نہ کرے. غیبت چغلی سننا اور غیبت چغلی کرنا دونوں گناہ میں برابر ہے. غیبت ہو رہی ہو بے تکلفی فوراً منع کر دے، بھائی چھوڑو، برائی کے تبصرے مت کرو، کیا ملے گا؟ کسی کی برائیاں اچھال کے، کسی کا عیب ظاہر کر کے چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، کوئی فائدہ نہیں. گھر میں بے تکلفی ہوتی ہے، انسان فوراً دوسرے کو ٹوک دے پیار محبت سے، اور اگر وہ بے تکلفی کا ماحول نہیں، انسان خاموشی سے وہاں سے اٹھ جائے کہ برائی کا سننے والا برائی کرنے والے کا ساتھ دے رہا ہے. اگر یہ برائی نہ سنتا تو برائی کرنے والا کیسے برائی بیان کر سکتا تھا؟ اس لحاظ سے انسان اپنے کانوں پر، زبان پر لگام ڈال دے، اپنی نظروں پر پردے ڈال دے، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے، ناجائز تعلقات سے، حرام محبتوں سے اپنے آپ کو بچائے، حرام لقمے سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بچا کے رکھے، اور بابرکت پاکیزہ صاف ستھری سلجھی ہوئی زندگی گزارنے کی کوششیں رکھے، تو انشاءاللہ ایمانی نور نصیب ہوگا، حلاوت ایمانی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ، رزق حلال کی فراوانیوں والی، ایمانی حلاوت والی، بابرکت زندگیاں عطا فرمائے، صحت کے ساتھ ہم سب کو خوب عبادات کے مواقع عطا فرمائے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے بچا کے رکھے، ملک کے حالات بھی اللہ پاک تقدیر بدل دے، مشکلات سے نجات عطا فرمائے، اور ہر طرح کے نقصانات سے، خطرات سے، اور یعنی اور فحاشی سے، بے حیائی کے کاموں سے، تمام کے تمام جرائم سے اللہ پاک ہماری بھی، پوری ملک و ملت کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جان مال عزت آبرو ساری اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ، صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.